الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، اے میرے رب، اس کو امن والا شہر بنا دیجئے. ورزق اہلہ من الثمرات، اور وہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل عطا کیجئے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر کفر اختیار کرے گا، اس کو بھی میں تھوڑے دنوں دنیا کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا. وہ بھی اصل مصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بعض مضامین کا اس سے پہلے ذکر آیا، کچھ اور مضامین کا اگلی آیات میں اب جو پڑھی گئی اس میں اور اس کے آگے مذکور ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی ایک دعا کو نقل کیا گیا، اور حق تعالیٰ نے اس پر جو جواب عنایت فرمایا اس کو نقل کیا گیا. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً اس موقع سے کی تھی جب وہ اپنے اہل و عیال کو وادی غیر ذی ذرع، یعنی مکہ کی چٹیل وادیوں میں چھوڑ کر وہاں سے اللہ کے حکم سے رخصت ہو رہے تھے. یہاں تو زندگی کا سامان ہی موجود نہیں ہے، کوئی دوسری بستی تک آباد نہیں ہے جس سے انس حاصل ہو، ایک یکسوئی ہو، دل کو قرار حاصل ہو کہ بھئی ہاں چلو کچھ لوگ تو ہیں. تو دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے میرے رب، اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، اس جگہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تھوڑے دنوں کے بعد میں قبیلہ جرہم کو آباد فرما دیا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح قبیلہ جرہم کے اندر ہی ہوا. پھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 13 سال کے بعد ہوئی. تو اس موقع سے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو دوبارہ سے نقل کیا، اس وقت جو دعا کی تھی. وہاں پر یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہاں پر ہے هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. تھوڑا سا عربی گرامر کے لحاظ سے فرق ہوگا. هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجیے. جب تک وہ شہر بنا نہیں تھا تو شہریت کی دعا بھی تھی اور امن کی بھی. جب وہاں بستی آباد ہو گئی، چونکہ 13 سال گزر گئے اب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد دعا ہو رہی ہے، تو پھر فرمایا کہ اس شہر کو امن والا بھی بنا دیجئے. تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو پورا فرمایا، چنانچہ وہ شہر امن والا بنا. اور امن کی تحقیق تشریح تھوڑی سی اس سے پہلے ذکر ہوئی تھی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قابل احترام بنا دیا، حرمت اور عظمت والا بنا دیا، کہ جنگ و جدال کی، قتل و قتال کی، خونریزی کی، حتیٰ کہ قصاص وغیرہ، حدود وغیرہ تک وہاں قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں آدمی چاہے احرام میں ہو چاہے احرام میں نہ ہو، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. حدود حرم میں حرم کا شکار نہیں کر سکتے، چاہے آپ احرام میں ہو چاہے نہ ہو. اگر آپ احرام میں ہیں تو یہ پابندی ڈبل ہو جاتی، لیکن احرام میں نہیں بھی ہیں تو اس جگہ کا شکار آپ نہیں کر سکتے. اب اس میں تفصیلات ہیں کہ بعض وہ جانور جو تکلیف دیتے ہیں ان کے مارنے کا حکم ہے، درندوں کے کا حکم ہے، پرندوں کا حکم ہے، الگ الگ ہے، لیکن عام طور سے یہی حکم ہے کہ بعض مستثنا 5-7 جانوروں کے، باقی کسی کے شکار کی یا کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا اس اعتبار سے بھی کہ غیروں کا، پرایوں کا تسلط اور غلبہ کبھی اس پہ نہیں ہوا جو اس کے بخا ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیت اللہ کے بدخواہوں کو غلبہ نہیں دیا بیت اللہ پر، بلکہ جب کبھی کسی نے اس پہ غلبہ حاصل کرنا چاہا طاقت کے زور پر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مزہ چکھایا. جیسے کہ سورہ فیل کے اندر ابابیل کا جو قصہ ہے، اصحاب الفیل کا جو قصہ ہے، اللہ وہ بدنیتی کے ساتھ آئے تھے تو اللہ نے ان کے مکر کو انہیں پہ پلٹ دیا. ہاں، جیسا کہ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ مسلمانوں ہی میں سے بعض دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کو پامال کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کے تقدس کو پامال کیا، اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا. حجاج بن یوسف نے منجنیق جبل ابی قبیس پہ نصب کروا کے پھر وہاں پہ گولہ باری کروائی تھی، آگ کے گولے پھینکوائے تھے، تو وہ تو مسلمان ہوا، وہ پرایا نہیں ہوا، وہ اپنا ہوا. وہ ایسا ہے جیسا کوئی ایک امن والے شہر کے اندر کوئی بندہ اپنا گھر جلا دے، تو اس کو یہ نہیں بولتے کہ یہ بدامنی ہو گئی، ایسی ہی صورت حال ہے. تو اپنوں کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ زیادتیاں یہاں جو امن کی بات کی جا رہی ہے اس کے منافی نہیں ہیں. اس ان واقعات کے ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں دو چار واقعات اس قسم کے ملیں گے، دوسرے وہ جو واقعات ہیں وہ اپنوں کی طرف ہونے کی وجہ سے امن کے منافی نہیں ہیں. دوسری دعا یہ فرمائی ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. یہاں پہ اولاد کو، اہل عیال کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، زندگی کا سامان نہیں ہے، تو اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے ثمرات پھل عطا فرمائیے. اللہ نے اس دعا کے قبول ہونے کو دوسری جگہ ذکر فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ بیت اللہ کی طرف ہر قسم کے ثمرات لے جائے جاتے ہیں رزقا من لدنا، ہماری عطا کے اور بخشش اور رزق کے طور پر. تو اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. یہاں مفسرین کرام نے ایک طرف توجہ دلائی، وہ یہ کہ مکہ کی جو زمین ہے وہ آج بھی قابل کاشت نہیں ہے، جو صورتحال وہاں کی ہے، جیسی گرمی وہاں پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ملک شام کے ایک خطے کو اللہ پاک نے طائف میں منتقل فرما دیا. اب جو طائف ہے، بعض اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے یہ بات کہ وہاں سے اٹھا کر کے ایک حصے کو، جس جگہ اب طائف آباد ہے، جس کو ہم طائف کہتے ہیں، وہ دراصل ملک شام کا حصہ ہے جہاں ہر قسم کا پھل وافر اور کثیر مقدار کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ بکنے کے لیے اور یوز ہونے کے لیے مکہ لایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پھلوں کی صورت میں تو یہ ہوا، لیکن ایک لفظی تغییر کا آپ دیکھیں کہ ثمرات کا لفظ آیا ہے یہاں پر. ثمرہ ہر چیز کا جو بھی حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب درختوں سے اور پودوں سے، یعنی قدرتی نباتات سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پھل پھول وغیرہ، وہ سارے بھی ثمرہ ہو گئے. دستکاری کے ذریعے، ہاتھ کے ہنر کے ذریعے سے جو لوگ بناتے کرتے ہیں، وہ ہاتھ کا دستکاری کا ثمرہ ہو گیا. مشینوں کے ذریعے سے جو چیزیں بن کے پروڈکٹس باہر آتے ہیں، وہ بھی ثمرات ہو گئے، وہ بھی حاصل ہوا، محنت کا حاصل ثمرہ بن گیا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہ تھوڑا سا غور فرمائیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس وادی کو قابل کاشت بنا دیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیز کہیں پر بھی بنے، آئے یہاں پر. اور چنانچہ دنیا میں اس کا مشاہدہ اور معجزاتی طور پہ اس دعا کو قبول کیا گیا کہ جیسی چیزیں، جتنی چیزیں وہاں پر دستیاب ہوتی ہیں اور ہر ملک سے آتی ہیں، ہر طرف سے آتی ہیں اور سب کو، سب کے لیے اویلیبل ہیں، وہ دنیا کی کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدن. اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا حق تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو انہوں نے دعا کی تھی ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی امامت کا رتبہ رکھنا، نبوت کا رتبہ رکھنا. تو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، نہیں، نافرمانوں کو یہ چیز نہیں دوں گا. تو وہ تنبیہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جب یہ دعا کی تو یہ دعا کرنے کے ساتھ ہی پھر فرمایا من آمن منہم باللہ، میں یہ جو دعا کروا رہا ہوں کہ آپ کے پھل، آپ کے بخشے ہوئے پھل ملے، رزق ملے، یہ ان کے لیے کر رہا ہوں، کے لیے دعا کر رہا ہوں جو آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ومن کفر، یہ والی چیز کافروں کو بھی ملے گی، یہ دنیا ہے اور دنیا کی پابندی نہیں ہے. سورج مسلمانوں پہ جیسے چمکتا ہے، سورج کے جو فائدے بینیفٹس مسلمانوں کو ملتے ہیں، کافروں کو بھی ملیں گے. چاند کا جو فائدہ، آسمان و زمین کا جو فائدہ، سمندروں کا، نباتات کا، ہواؤں کا، اور دنیا میں پائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور قیامت تک جو پیدا ہوتی رہیں گی، بنائی جاتی رہیں گی، ایجاد ہوتی رہیں گی، ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع سب کو دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن یہ 100 سال بھی جی لیں، 200 سال بھی جی لیں، تو یہ قلیل ہی ہے، بے شک فائدہ اٹھائیں گے یہ، اور میں اٹھانے کا موقع بھی دوں گا. ثم اضطرہ الى عذاب النار، چونکہ یہ دنیا کی چیز ہے تو اسے فائدہ اٹھانے کے میں حائل نہیں ہوں گا، رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور ان سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا. کلن نمد ہا اولا و ہا اولا، ماننے والوں کو بھی ملے گا اور نہیں ماننے والوں کو بھی ملے گا. لیکن جب میرے پاس آخرت میں آئیں گے، ثم اضطرہ الى عذاب النار، تو اب میں دیکھوں گا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کون ہے، ایمان والا کون ہے. اب وہاں پہ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے برے انجام سے بچ جائے گا، اور جس کے پاس میں ایمان نہیں ہوگا تو پھر جیسے میں نے یہاں ان کے لیے نعمتیں عام کر دی ہیں، وہاں ان کے لیے عذاب عام کر کے ان کو زبردستی جہنم میں پہنچاؤں گا. ثم اضطرہ الى عذاب النار، ان کو زبردستی لے کر کے میں جاؤں گا. کون جانا چاہے گا جہنم میں؟ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں، اور اسماعیل بھی. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے ہماری طرف سے. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمبردار بنا دیجئے. ومن ذریتنا امت مسلمت لک, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک آپ کی فرمبردار امت بنا دیجئے. وارنا مناسکنا وتب علینا, اور ہم کو ہمارے مقامات حج اور اعمال حج دکھا دیجئے اور ہم پر مہربانی فرمائیے. انک انت التواب الرحیم, بے شک آپ اپنے لطف و مہر کے ساتھ متوجہ ہونے والے انتہائی مہربان ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیجئے. منہم, جو انہی میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک, جو انہیں آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کا علم انہیں سکھائے. ویزکیہم, اور ان کو ناپاکیوں سے پاک فرمائے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک آپ کی قوت اور اقتدار بھی کامل ہے اور آپ کی حکمت بھی کامل ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائے کعبہ, کعبے کی تعمیر کے موقع سے جو دعائیں ہوئی تھی اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. بنانے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اصل کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اس میں تعاون کون کر رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ذکر کیا وہ سمجھ میں آتا ہے. جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں اور اسماعیل بھی, تو جو بانی ہوتا ہے اس کا کریڈٹ اسی کو ملتا ہے, معاونین کو, سب کو وہ کریڈٹ نہیں ملتا. ربنا تقبل منا, اور جیسا کہ عرض اس سے پہلے والے آیتوں کی تشریح میں کچھ ذکر آیا تھا کہ کس وقت یہ حکم آیا تھا, پھر کیا ترتیب ہوئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ جو ٹبا بنا ہوا تھا, ٹیلا بنا ہوا تھا, وہ بتائی گئی, نشاندہی کی گئی کہ یہاں سے یہاں تک بیت اللہ ہے, اس پہ بیت اللہ تم بنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر پہ ٹھہر کے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے اس کو بنایا کرتے تھے. اونچا نیچا ہونا ہوتا تھا تو معجزاتی طور پہ وہ جو پتھر تھا نا, مقام ابراہیم جو آج رکھا ہوا ہے, اس میں ایک پتھر ہے, اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے. تو معجزاتی طور پہ اوپر ہونا ہوتا تو وہ اوپر ہو جاتا تھا, نیچے ہونا ہوتا تو وہ نیچے ہو جاتا تھا, دائیں ہٹنا ہے تو وہ دائیں ہٹ جاتا تھا, بائیں ہٹنا ہے وہ بائیں ہٹ جاتا تھا. تو وہ جو کیا کہتے ہیں, وہ جو کرین ہوتی ہے یا ایلیویٹر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ جو یوز ہوتا ہے آج کل, وہ ہزاروں سال پہلے کی, اس کے بغیر, یعنی ان ایجادات کے بغیر وہ فائدے پورے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی قدرت کے نتیجے میں حاصل تھے. ربنا تقبل منا, اس موقع سے یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے. تو پچھلے واقعات کو دیکھیے, اس موقع سے جو عمل ہو رہا اس کو دیکھیے. پوری مشرق قوم اور بادشاہ کی مخالفت مول لی اللہ کی خاطر, آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے, باپ کی گالیاں اور گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, باپ کی گالیاں سہنے کے لیے تیار ہو گئے. سمجھایا باپ کو حضرت سورہ مریم کے اندر, وہ جو ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, وہ پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے ساتھ میں جو مکالمہ تھا اس کو اللہ نے نقل فرمایا, وہ سمجھا رہے ہیں. تو آخر میں ان کا باپ ان کو کہتا ہے, آزر, کہ تم مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں سنسار کروا دوں گا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروا دوں گا. یہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے, اس بنیاد پہ کہ وہ دعوت دے رہا ہے توحید کی, اور اس بنیاد پہ کہ وہ مخالفت کر رہا ہے شرک کی. تو باپ بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے. تو اپنے باپ کی انہوں نے گالیاں تک سنی اور سہیں, اور پھر اس کے بعد وطن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑے, آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے, بیوی بچوں کو لے کر کے ہجرت کی, پھر ہجرت بھی ایسے جگہ پر کی جہاں پر کوئی رہنے کی ہمت نہیں کر سکتا, اور شرخار بچے کو وہیں پر اکیلے چھوڑنا پڑا تو وہاں چھوڑ دیا, پھر وہاں سے آ گئے. اللہ کے حکم سے بار بار جب بھی موقع اور حکم ہوتا تھا, اشارہ ملتا تھا, آتے جاتے تھے, ملاقات کرتے تھے بیوی بچے سے. بچہ جب چلنے کے قابل ہوا, باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا, تو اس کے ذبح کا حکم ملا تو اس کی ذبح کے لیے تیار ہو گئے اپنی. اور ظاہر سی بات ہے یہ صرف واقعات ہے. اب انسانی فطرت کے لحاظ سے آپ حضرات سوچیں کہ جب کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو آگے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے. گھر والوں کی طرف سے جو مخالفت ہوتی ہے, اپنوں کی طرف سے جو مخالفت ہوتی ہے, اس موقع سے اس میں سے بھی بعض چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا. حضرت حاجر کو تو انہوں نے بتایا ہی نہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کہ میں اس کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں, ان کو تو بتایا ہی نہیں. حضرت اسماعیل کو بتایا تو ان کی طرف سے جو جواب آیا وہ انتہائی شاندار جواب آیا کہ میں تو تیار ہوں, آپ کو جو حکم ملا بالکل آپ کر گزریے. وہ واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکیں. تو اب کعبے کو ایک قبلے کو جو ایک امت کا قبلہ ہونے والا ہے ہزاروں سال تک جس کی طرف رخ کر کے لوگ عبادت کرنے والے ہیں وہ چیز تیار ہو رہی ہے. یہ کتنے بڑے کارنامے ہیں. اس میں سے ہم میں سے اگر کسی کو کسی ایک میں بھی حصہ مل جائے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے, ہم تو اپنے ذہن سے اس خیال کو محو ہونے مٹنے نہیں دیتے, ہمیشہ اسی میں جینا چاہتے, وہ لطف کے ساتھ میں, وہ مزے کے ساتھ میں جینا چاہتے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پورے صدق دل کے ساتھ اس موقع سے اتنی بڑی خدمات انجام دے کے بھی دعا یہ کر رہے ہیں, تقبل منا. اب دعا یہ ہے کہ یہ قبول ہو جائے. بس عمل پہ بھروسہ نہیں ہے, اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ خوب سننے والے ہیں ہماری دعاؤں کو اور خوب جاننے والے ہیں ہماری نیتوں کو. ربنا وجعلنا مسلمین لک, پھر اس کے بعد دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے, ہمیں یعنی مجھے اور اسماعیل کو. یہ جو تسنیہ کا صیغہ ہے, دو لوگوں کا صیغہ ہے, دونوں مل کے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا آئی ہے. اور کون سی اطاعت چاہیے, اور کون سی فرما برداری چاہیے, وہ تو پہلے سے حاصل ہے. قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جس قدر بڑھتی جاتی ہے دل کے اندر, اپنی کوئی بھی خدمت اللہ کے حضور میں اتنی ہی کمتر لگنے لگتی. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اطاعت کے کارنامے انجام دے کے بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ اپنا اطاعت گزار بنا کے رکھیے ہم کو, اپنا فرما بردار بنا کے رکھیے ہم. ومن ذریتنا امتم مسلمت الک, اور یہ بھی دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک اطاعت گزار, آپ کی بات ماننے والی, آپ کے حکموں کو پورا کرنے کے جذبے سے چلنے والی یہ امت آپ کھڑا کریے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اور اس کے بعد سے اب تک حضرت ابراہیم کی دعا سے لے کر ہر زمانے میں توحید پرست رہے ہیں. خود جس وقت کعبے میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور پورا کا پورا مکہ اور جزیرۃ العرب اور اس کے باہر کی ساری دنیا عرب اور عجم سب کے سب شرک میں مبتلا تھے, اس وقت بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہر طرف ایسے ہوتے تھے جو توحید کے لمبردار ہوتے تھے. چنانچہ خود زید بن عمر بن نفیل ہو گئے, قیس بن ساعدہ ہو گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی بعض تفسیروں میں ملتا ہے کہ وہ شرک بیزار تھے اور توحید پرست تھے, وہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے یعنی اسلام سے پہلے کے دور کے جو شعرا گزرے ہیں ان کے جو اشعار ہوتے تھے بعض دفعہ آپ ان کو اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے, تو اس میں سے ایک شعر تھا, علی کل شیئن ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دہراتے تھے کہ سنو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے, فنا ہونے والی ہے اور حق نہیں ہے, وہ حق کا سایہ ہے, ذل ہے. اور وکل نعیم لا محالۃ زائل, اور ہر نعمت, ہر آسائش, ہر راحت اس دنیا کے آخر کار ختم ہونے والی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار نقل کرتے تھے, یہ لائنیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سب سے سچی شاعری ہے. شاعری میں عام طور پہ سچ نہیں ہوتا, شاعری میں عام طور پہ زمین آسمان کے قلابے ملا کے ایک دوسرے کے پل ملانے کی جو کوشش ہوتی ہے جس میں ہزاروں قسم کے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, مبالغے سے کام لینا پڑتا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس میں حق تعالیٰ کی حقانیت کا, وجود کا, توحید کا بیان ہوا, اس واسطے اس کو سب سے سچی شاعری قرار دیا. تو ہر زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ایسی امت کو زندہ رکھا جو توحید کی قائل رہی. اور اس میں یہ بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں مناسک ہمارے دکھلا دیجئے. مناسک کہتے ہیں حج کے جن مقامات پہ حج ہوتا ہے, جیسے عرفہ ہے, منا ہے, مزدلفہ ہے, بیت اللہ کے اطراف حدود حرم, حرم کی تعین ہے کہ کہاں تک حرم ہے اور کہاں تک نہیں ہے, یہ سارا مناسک ہے. تو جو مقامات ہیں یہ بھی مناسک کہلائے جاتے ہیں, اور ان مقامات میں جو عمل انجام دیا جاتا اس کو بھی مناسک بولتے. اب جیسے طواف کرنا یہ بھی مناسک ہے, سعی کرنا یہ بھی مناسک ہے, منا میں جا کے قیام کرنا, رکنا یہ بھی مناسک ہے, قربانی کرنا مناسک ہے, قربانی ہونے کے بعد احرام کھولنا, احرام باندھنا پہلے اسے, یہ سارا مناسک کے اندر آتا. تو جگہیں بھی مناسک کہلاتی ہیں, اعمال بھی مناسک کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ جگہ بھی دکھلا دیجئے, عمل بھی سکھلا دیجئے. چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تفصیلات ہم تک پہنچی اور ساری امت اس کو انجام دیتی ہے, جب تک اللہ کو منظور ہوگا دیتی رہے گی. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور ہم پر مہربان رہیے, آپ بے شک مہربان رہنے والے انتہائی مہربان ہیں. اس کے بعد اسی دعا کے تتمے اور زمین لاحقے کے طور پر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھی بھیجیے. ایک تو یہ دعا کی کہ ایک امت ایسی بنائیے جو آپ کی فرمبردار رہے, اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اس امت میں سے ایک اپنا رسول بھی بھیجئے جو انہیں آیات پڑھ کر کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنے والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں. آپ نے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، دعا خلیل ہوں میں، مطلب اس کا یہی ہے کہ انہوں نے جس رسول کے بھیجے جانے کی دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو میری بعثت کے ذریعے پورا فرمایا، اس کو قبول فرمایا مجھے بھیج کر کے. اس کی قبولیت کے نتیجے میں مجھے بھیجا گیا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ صف میں وہ قول منقول ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. وہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا. تو وہ بشارت جس نبی کی آنے والی تھی وہ کس کی شکل میں آئی؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کی والدہ نے، حضرت آمنہ نے، کیونکہ ان کے ایمان میں وہ مومنہ تھی یا نہیں تھی اس میں اختلاف ہے، اور اس میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ان کا حال اللہ کو معلوم ہے. تو حضرت آمنہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا اور اس کی روشنی میں ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں. پھر یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی بعثت رسول کی، وہ رسول کے کام کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، فرائض، وہ تین فریضے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے تلاوت کتاب، اور دوسرا ہے تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسرا ہے تزکیہ. دنیا کے اندر کسی بھی کتاب میں الفاظ مقصود نہیں ہوتے، معنی مقصود ہوتے. کوئی بھی سبجیکٹ ہم آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے، الفاظ سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا. چنانچہ جو مقصد ہے وہ مقصد دوسرے الفاظ میں بھی ادا کیا جائے تو وہ کافی سمجھا جاتا ہے. اور دنیا کے ہر فن میں، ہر سبجیکٹ میں، ہر کتاب میں یہ بات ہے. لیکن اللہ کا واحد کلام ایسا ہے، قرآن کریم واحد ایک ایسا کلام ہے جس میں معنی تو مقصود ہے ہی، الفاظ بھی مقصود ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ دے کسی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، کسی دنیا کی کسی اور زبان میں، تو سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، ترجمہ پڑھنے والا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن الفاظ کو بھی شامل ہے اور الفاظ اس سے خالی نہیں ہے. یعنی بغیر اس میں یہاں تک حد بندی ہے اور پابندی ہے کہ دنیا میں کوئی قرآن صرف ترجمے والا بغیر قرآنی آیتوں کے نہیں چھپا جا سکتا. عربی ساتھ میں لکھا ہوا ہونا اور ساتھ میں دوسری کسی بھی زبان کا ترجمہ ہونا ضروری ہے. اگر جس کو ہم اردو میں صرف قرآن جیسے چھاپ دیتے ہیں، اردو قرآن، انگریزی قرآن، جرمن قرآن، فرانسی قرآن، دنیا کے مختلف زبانوں کے قرآن، یعنی عربی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے اور صرف ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس قرآن کے چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن ایک مستقل عمل ہے، اور اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا یہ نبی کی ذمہ داریوں میں سے ہے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیتے اور سیکھتے تھے، اور پھر اپنی امت تک اس کو پہنچاتے تھے اور سکھاتے تھے، یہ تلاوت کتاب. اب لوگ جو ہے دنیا کی کتابوں پر قیاس کرتے ہوئے قرآن کریم کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی پالتے ہیں کہ بھائی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے، قرآن کو تو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. وہ یہیں پر غلط فہمی کرتے ہیں، ان کو جو غلط فہمی ہے وہ یہیں سے ہے کہ وہ دنیا کی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں قرآن کریم کو، حالانکہ یہ قیاس ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اس قرآن کے، اس کتاب کے معنی مقصود ہے اور معنی سے ہم کو سروکار اور مطلب ہے، ایسے ہی اس کے الفاظ سے بھی مطلب ہے. چنانچہ قرآن میں جب پڑھا جائے گا تو یہی پڑھا جائے گا، قرآن کو جب چھاپا جائے گا تو اس کے ساتھ میں چھاپا جائے گا، بغیر اس کے پرنٹ کی جائے گی تو بغیر عربی الفاظ کے اس کو پرنٹ نہیں کیا جائے گا. اور بھی دوسرے بہت سارے احکام اس کے ضمن میں آتے ہیں، وہ تلاوت کتاب کی وجہ سے آتے ہیں. اور اس کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھے جائیں گے تو بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے. ہمیں اگر معنی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے تو بچے کے پڑھنے کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہتا ہے. والدین بڑے ہو گئے لیکن معنی نہیں سیکھے تو وہ پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھنے کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے. جو معنی نہیں سمجھ میں آ رہے اس لیے ثواب میں کمی آ گئی. ایک حد ہے قرآن کی آیت کے پڑھنے کی، حروف کے پڑھنے کی، کہ ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس حد میں کمی نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا معنی کے سمجھنے کی وجہ سے، باوضو ہونے کی وجہ سے، نماز سے باہر اور نماز کے اندر ہونے کی وجہ سے، خشوع خضوع کی بنیاد پہ، اخلاص کی بنیاد پہ اس ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ 10 سے کم نیچے نہیں آئے گا، یہ ادنا حد ہے اس کی۔ دوسری بات، دوسرا فریضہ نبی کا جو ہوتا ہے وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کی کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے، یعنی قرآن کا مطلب ان کو بتائے کہ قرآن کس کے سامنے اتر رہا، صحابہ کے سامنے اتر رہا، کس پہ اتر رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی آتی ہے، ہاں آتی ہے، صحابہ کو بھی آتی ہے، ہاں آتی ہے، پھر کس کو سمجھائیں کتاب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف زبان کا جان لینا اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں آیا ہے فجر پڑھو، کتنی رکعت پڑھو کہاں آئے گا، یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں آیا ہے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ، کب کون سا عمل کس مقدار میں اور کس طرح انجام دیا جائے گا، یہ تفصیلات تو ساری حدیث نے بتائی ہے، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور اس کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے نا، وہ خود کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں بھائی، ہم کو قرآن سے واسطہ ہے، ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور آج کل ایسے لوگوں کی کثرت، ایسے لوگوں کا حلقہ اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانا چاہتے ہیں، وہ ان سے سب سے بنیادی جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھنا ہے، بے شک پڑھنا ہے، تو صرف قرآن سے جو نماز تم پڑھتے ہو وہ پڑھ کے بتاؤ، دو رکعت پڑھ کے بتاؤ، صرف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کیا ترتیب سے قرآن، پہلے قیام آئے گا، پھر رکوع آئے گا، پھر سجدہ آئے گا، پھر تشہد ہوگا، پھر سلام ہوگا، پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے، کیا کتنا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہنا ہے، سجدے میں، تشہد میں، یہ ساری چیزیں ترتیب کیا ہوگی، پہلی رکعت میں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، دین کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کوئی کرنا چاہتا ہے تو مطلب وہ قرآن کو بھی ماننا نہیں چاہتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہی اس لیے ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے اس کی تشریح کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، ہمارے ذمے ہے قرآن کی تشریح کرنا۔ اب قرآن کی تشریح اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ بتاتے ہیں، ہوگی کیسے؟ حدیث کے ذریعے سے، اس کے بغیر تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ آج تک اگر قرآن کی تشریح ہوئی ہے تو حدیث کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس کے بغیر تو ہوئی نہیں ہے، تو پھر تشریح بھی اللہ کا ذمہ ہوا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ آیت جیسے یہ بتاتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، ایسے ہی یہی آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ حدیث بھی اپنی جگہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی جب تک کہ قرآن محفوظ ہوگا۔ یعلمہم الکتاب، کتاب میں تو خیر کتاب اللہ کی تعلیم آ گئی، والحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے الفاظ مختلف ہیں، خلاصہ سب کا ایک ہی نکلتا ہے، حدیث و سنت حکمت سے مراد ہے۔ ویزکیہم، اور تیسرا کام نبی کا ہوتا ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا، کس چیز سے پاک کرنا؟ ظاہر اور باطن کی گندگی اور ناپاکی سے۔ ظاہر کی گندگی سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ میلاپن ہے، یہ نجاست ہے، یہ خباست ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ باطن کی گندگی کیا؟ بدعقیدگی باطن کی گندگی ہے، شرک باطن کی گندگی ہے، غلط عقیدے باطن کی گندگی ہے، برے اخلاق یہ باطن کی گندگی ہے۔ تو نبی کا کام ہے کہ وہ بدعقیدگی سے، شرک سے، غلط عقائد سے اور اخلاق کی برائیوں سے اپنی امت کو نکالتا ہے۔ قرآن کریم یہاں جن چیزوں کو بتاتا ہے، یہ انسان، قرآن کا اور مذہب کا موضوع، سبجیکٹ انسان اور انسان کا نفس ہے۔ قرآن کا جو سبجیکٹ ہے اور موضوع ہے وہ انسان کے نفس کی اصلاح ہے۔ انسان کے نفس کی اصلاح کے واسطے قرآن کو بھیجا جاتا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ نبی کو بھیجا جاتا ہے، دونوں چیزوں سے پھر یہ انسان کی اصلاح کا کام کیا جاتا ہے۔ تو نبی بھی ضروری ہو گیا، قرآن بھی ضروری ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور بحث نکلتی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ صرف کتاب کو پڑھ کر کے بغیر آدمی کی، بغیر رجال کے، بغیر استاذ کے کسی فن کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے استاذ کو بھی، ایسے شخص کو استاذ نہیں بنایا جا سکتا جس کے پاس کتاب کا علم نہ ہو اور کتاب کے مطابق عمل نہ ہو۔ اس کو مفسرین کرام نے دو لفظوں میں تعبیر کیا کہ دین کو صحیح سمجھنے اور صحیح دین کو حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے، رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اتارا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا ہے. صرف حضور کی بعثت بھی نہیں ہوئی، صرف قرآن کو نہیں اتارا گیا، دونوں کو اتارا گیا کہ کتاب کی بھی ضرورت ہے جو بتائے گا کہ کرنا کیا ہے، اور نبی کو بھی اتارا اور بھیجا جو بتائیں گے کہ کیسا کرنا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہوں گی. بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ کتاب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور رجال کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگوں کے پاس میں کتاب چھوٹ گئی، صرف آدمی رہ گئے کہ ہمارے لیے یہ بڑے ہیں، وہ جو کریں صحیح ہے، وہ بدعقیدگی میں مبتلا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بدعملی میں بے عملی میں مبتلا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے یہ بڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے. دوسری طرف بعض لوگ کتاب و سنت کے پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے افراد کی حیثیت کو بالکل ہی گھٹا دیا، اور وہ بولنے لگے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اللہ کا حکم اور حدیث رسول کافی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات، ہم کو افراد سے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے، ایک افراد کا شکار ہو گیا، ایک تفرید کا شکار ہو گیا. قرآن نے بتایا کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی. قرآن کے بنیادی اصول اللہ نے فطری طور پر ہر انسان میں اتنا شعور تو رکھا ہوا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے، صحیح فہم والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، اللہ کی مرضی چاہنے والا ہے، آخرت کو پیش نظر رکھنے والا ہے، اور یہ بندہ منافق ہے، یہ نیک نہیں ہے، بد کردار ہے، یہ خلوص والا نہیں ہے بلکہ منافق قسم کا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی چاہنے والا نہیں، دنیا پرست ہے. یہ اتنا بنیادی شعور سب کو حاصل ہوتا ہے. قرآن کی روشنی میں، بنیادی علم کی روشنی میں بندے کو متعین کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں، یہ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں، یہ روزے رکھتا ہے یا نہیں، یہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، یہ حج کرتا ہے یا نہیں، اس کے ذہن میں پیسہ ہے یا آخرت اور دین ہے، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہے یا دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والا ہے، اس کا مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے، جاہ طلب ہے یہ، یا یہ بندہ مخلص ہے اور اللہ کی مرضی چاہنے والا ہے. اس کے ذریعے سے ایک بندے کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، طے کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں. پھر جب اسے ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا تو اس کی بتائی ہوئی قرآنی تشریحات پر عمل کیا جائے گا، اس کی بتائی ہوئی حدیث کی تشریحات پر عمل کیا جائے گا. دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن کی بتائی ہوئی بنیادی تعلیمات کے مطابق ایک فرد کو طے کرنا، پھر اس فرد کی بتائی ہوئی تشریحات کے مطابق قرآن کو سمجھنا. ایک بھی چیز کو اس میں چھوڑا جائے گا، معمولی سمجھا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، تو قرآن صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، بندہ گمراہی کا شکار ہو کر رہ جائے گا. یہاں پر بات یہ چل رہی تھی، قرآن کریم نے تین فرائض بتائے، تعلیم کتاب حکمت اور تلاوت کتاب حکمت اور تزکیہ. دنیا کے اندر انسان کے بنانے کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں وہ صرف کتابوں کے پڑھانے کی حد تک ہی ہوتی ہیں. اب وہ بندہ کتابوں کے پڑھ کر کے پیسہ کمانے کی مشین تو بن جاتا ہے، انسان نہیں بنتا ہے. اخلاقیات کے موضوع پہ بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے پڑھنے سے اور ان کتابوں کے لکھنے سے کوئی بندہ با اخلاق نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ کسی کے بارے میں یہ سن کے ان کے گھر پہنچے کہ یہ بندہ بڑا با اخلاق ہے. اس کے گھر پہنچے تو اس نے انہیں دروازے سے واپس بھیج دیا. تو جاتے جاتے یہ بولنے لگے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ بندہ بڑا با اخلاق ہے، اخلاق رکھتا ہے. تو دربان نے اس واپس بھیجانے والے آدمی تک یہ بات پہنچا دی کہ فلاں صاحب جو آئے تھے جن کو آپ نے واپس کر دیا، جاتے جاتے انہوں نے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم تو سن کر کے آئے تھے کہ یہ بندے کے پاس اخلاق ہیں. تو اس نے ان کو ایک کتاب لکھ کر کے بھیجی، اپنی لکھی ہوئی اخلاق کے موضوع پہ، سبجیکٹ پہ لکھی ہوئی ایک کتاب لکھ کر کے بھیجی. تو وہ صاحب جن کے پاس کتاب پہنچی، آئے تھے جو واپس ہوئے تھے، وہ کتاب دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے جواب لکھا، میں نے یہ کب کہا اخلاق جانتا نہیں ہے، میں نے یہ کہا اخلاق رکھتا نہیں ہے. یہ والا حساب ہے. تو اخلاقی کتابوں کے اندر اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن زندگی میں اخلاق ہونا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. یہ کام صرف مذہب اسلام کرتا ہے اور مدارس کرتے ہیں یا خانقاہیں کرتی ہیں، یہ کام دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا، کسی بھی جگہ یہ کام نہیں ہوتا ہے. تربیت کے اوپر جو محنت کرنا ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے، یہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ جن جگہوں پر تربیت کو فوکس کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں. یا اگر ہمارے بچے عصری تعلیم حاصل کرتے بھی ہیں تو ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے. تربیت کے انتظام کے واسطے ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اہل اللہ کی صحبت. جو اللہ والے ہیں ان اللہ والوں کے ساتھ اپنے بچوں کا وقت گزارنا یہ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ میں رہو. किताबों के पढ़ने से वो गर्मी नहीं आती, वो ईमान नहीं आता, वो कैफियत हासिल नहीं होती, वो हिम्मत और हौसला नहीं पैदा होता जो अहलुल्लाह की सोहबत में रहने से हासिल होता। नौ नौ साल, 10-10 साल पढ़ के आलिम बन जाते हैं, लेकिन अगर 1 साल 2 साल या चंद महीने किसी बुजुर्ग के पास क़याम करें तो उसके ज़रिए से जो दिल की कैफियत बनती है, जो अल्लाह वाले के पास रहने वक्त गुजारने से दिल की जो कैफियत बनती है, अपनी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ दिल के अंदर जो होती हैं उसको बता के उसकी इसलाह करने से दिल की जो कैफियत बनती है, वो 9-9, 10-10 साल आलिम बनने से भी, आलिमियत की किताबें पढ़ने से भी नहीं बनती। वो ज़रूरी होता है। और सिर्फ जो पढ़ रहा है उसको ये काम करना है, ऐसा नहीं है। नबी का फरीज़ा है तज़किया, तज़किया करना, पाक करना। तो उम्मत की जिम्मेदारी हो गई अपने आप को पाक करना और हमारा पाक रहना। अब हम मदरसे में पढ़ रहे हों तो भी तज़किया हमारी जिम्मेदारी है, मदरसे में नहीं पढ़ रहे तब भी हमारी जिम्मेदारी है, हम जॉब कर रहे हैं तो भी हमारी जिम्मेदारी है, हम जॉब नहीं कर रहे तब भी हमारी जिम्मेदारी है। तकब्बुर मिजाज में है या नहीं है, इखलास हमारे अंदर पैदा हुआ या नहीं हुआ, रियाकारी, जाह तलबी, लोगों की वाह वाह की हम आपको किससे कितना फ़र्क पड़ता कितना नहीं पड़ता, लोग हम पर तनकीद करें तो हमको क्या असर होता क्या नहीं होता, चीज़ों के जो हमारे पास हैं उन चीज़ों के बरतने में हमारा क्या रवैया है, हिर्स कितनी है, उन चीज़ों को दूसरों से शेयर करने में हमारे पास इसार का जज्बा कितना है, ज़बान की एहतियात हमारी क्या है, ख्यालात जो हमें आते हैं उन ख्यालात के आने में हम किस कदर मोहतात हैं किस कदर मोहतात नहीं है, शहवत हमारे अंदर रखी गई है तो उसको लेकर के हमारे दिल की जहन की कैफियत क्या है और हमारा रवैया क्या है, घर में हमारा रवैया क्या है, बाहर हमारा रवैया क्या है, बीवी बच्चों के साथ हमारा रवैया क्या है, जॉब पे हमारा रवैया क्या है, ये सारे जो सूरत हाल होती है इस सारी सूरत हाल में हमारा जो तरीक़ेकार होता है उस तरीक़ेकार को अहलुल्लाह से जिक्र करना होता है कि ये सूरत में मैं ऐसा करता हूँ ये ठीक है या नहीं, वो बताते हैं कि ये ठीक है या नहीं। माल की जो मोहब्बत होती उसका इलाज होता, जाह की जो मोहब्बत होती उसका इलाज होता, लोग अगर आपके मुवाफिक हैं तो आपकी जो कैफियत होती वो ठीक है या नहीं उसको देखा जाता, लोग आपके मुखालिफ हैं तो मुखालफत की सूरत में आपके दिल की क्या कैफियत है उसको गौर किया जाता कि जो कैफियत है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर है तो ठीक है उसमें उस पर कायम रहना है, और अगर वो कैफियत नहीं होना चाहिए तो उसको दूर करने की क्या शक्लें होती, ये पूरी एक मेहनत है, एक प्रोसेस है ये पूरा। तो खानकाही निज़ाम, तज़किए वाला जो निज़ाम है ये इंसान को मुकम्मल करता है, और नबी अम्बिया किराम की बेसत के मकासद में से दुनिया में भेजे जाने का मकसद है इंसान को इंसान बनाना, इंसान के दिल को अल्लाह के पसंद के काबिल बनाना, ये तज़किए का मकसद होता है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह आपका इख्तदार भी कामिल है और आपकी हिकमत भी कामिल है, आपके लिए ये मुश्किल नहीं है कि आप किसी ऐसे को भेज दें, आपके इख्तदार में आपकी कुदरत में ये बात है और आपकी हिकमत है, कब भेजेंगे किसको भेजेंगे ये आप ज़्यादा जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआओं की तरह यह दुआ भी कबूल हुई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज़्ज़ती हुई, आपने तिलावत किताब सिखाया तो लोगों ने तिलावत किताब सीखी, किताब को तिलावत करना सीखा, दुनिया में किसी और किताब के पढ़ने को, आसमानी किताबों के अलावा किसी और किताब के पढ़ने को उर्फ़ में तिलावत नहीं कहते, लिहाजा किसी और किताब के पढ़ने को तिलावत के लफ्ज़ से ताबीर करना जायज़ नहीं कहा करार दिया गया। चुनाचे एक उम्मत की उम्मत ऐसी पैदा हो गई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक जो हर 3 दिन में या हर हफ्ते में या हर महीने पूरे कुरान का ख़त्म करने वाली, पूरा जज़ीरतुल अरब, जज़ीरतुल अरब से बाहर ये सारा तिलावत किताब पे आ गया। तालीम किताब व हिकमत, किताब व हिकमत की तालीम रखने वाला एक तबका पैदा हो गया। हज़रत साहबा की जितनी हदीसें हमको मिली है ना वो कुरान की तशरीहात ही तो हैं, वो सारे के सारे, चाहे उसमें वज़ू का बयान हो, चाहे उसमें नमाज का हो, चाहे ज़कात रोज़े हज का हो, चाहे निकाह तलाक़ रज़ात नफ़क़ात वगैरह का हो, चाहे बुयू का हो, शुफे का हो, हज़र व इबाहत का हो, क्या चीज़ें जायज़ है क्या चीज़ें नाजायज़, जितनी सारी तफसीलात आई हैं वो सारी कुरान की तशरीहात हैं, वो सारी अहादीस। तो पूरा एक मुआशरा, पूरी एक सोसाइटी, पूरी एक कौम किताब व हिकमत की तालीम से लैस हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये पूरी हुई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत उसके पीछे रही। वह युज़क्कीहिम, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तज़किया फरमाया, तज़किया फरमाया तो बुराइयाँ इनके अंदर से निकल गई। सबसे बड़ी बुराई थी इनके पास में शिर्क, सारे के सारे मुवाहिद बन गए, पूरा जज़ीरतुल अरब मुसलमान हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान मायूस हो चुका है कि जज़ीरतुल अरब में उसको पूजा जाएगा, शिर्क किया जाएगा। हाँ, छोटे छोटे गुनाह जिनको तुम मामूली समझते हो उन चीज़ों में तुम्हें मुब्तला करके वो खुश हुआ करेगा, लेकिन क़ियामत तक दोबारा यहाँ शिर्क का गलबा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो शिर्क से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक फरमाया, बदअखलाकियों से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक फरमाया। साहबा सो रहे हैं तो ये अपने दिल को साफ करके सो रहे हैं کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے ذرا بھی غش نہ ہو، ذرا بھی کھوٹ نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو. اختلافات ہو رہے ہیں، دوسروں کی رائےوں کا احترام ہو رہا ہے، کبھی رویوں کے اندر کبھی کسی کے ساتھ میں زیادتی ہو گئی، معافی تلافی ہو رہی ہے، کسی کے مالی حق میں اونچ نیچ ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کے اس کو ادا کیا جا رہا. قرض ادا کرنے کے اندر، مطالبہ کرنے کے اندر، حقوق ادا کرنے کے اندر، حقوق کا مطالبہ کرنے کے اندر، ہر ایک کو اس کی حد بتائی جا رہی، سارے وہ سارے سیکھ رہے ہیں. ایثار کا جذبہ، اپنی چیزوں کو دوسروں کو بخشنے، خدمت کے واسطے اس کو وقف کرنے، لوگوں کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرنے کا جذبہ عام ہوتا جا رہا. ایک ایک فرد میں نہیں ہو رہا، یہ پورے معاشرے کے اندر سرایت کر رہی ہے، یہ صفتیں جذب ہو رہی. تو یہ وہ یزک کی ہم، یہ ساری صفات کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت فرمائی، اور امت نے اور جزیرۃ العرب کے عرب مسلمانوں نے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان سب نے اور تابعین نے اس کو قبول فرمایا اور پھر آگے اس کو پہنچایا. حق تعالی ہمیں بھی ان فرائض نبوت میں سے حصہ نصیب فرمائے، سیکھنے کے اعتبار سے بھی، سکھانے کے اعتبار سے بھی، ہماری اپنی ذات میں بھی، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں بھی، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں بھی. واخر دعوانا الحمدللہ.